افغانستان کے صدر اشرف غنی اپنے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سمیت امریکہ کے پہلے دورے پر پہنچے ہیں اور افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکی خصوصی ایلچی کہتی ہیں کہ دونوں ملکوں کے پاکستان سے متعلق خدشات ابھی برقرار ہیں.
We've continued to raise with the Pakistani government our concerns about the Haqqani network.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نخبت ملک سے خبریں سنیے. افغانستان کے صدر اشرف غنی عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار اپنے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے ہمراہ امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں. اس موقع پر پاکستان اور افغانستان امور پر امریکہ کی نائب سفیر لورل ملر نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کی کوششوں میں امریکہ افغان صدر کا حامی ہے، لیکن اگر کوئی سمجھوتا عمل میں آتا ہے تو اس کے لیے تین شرائط ہوں گی. انہوں نے کہا، ایک تو یہ ہے کہ طالبان کو بین الاقوامی دہشت گردی سے تعلقات توڑنے ہوں گے، دوسرا یہ کہ انہیں افغانستان میں تشدد ختم کرنا ہوگا، اور تیسرا یہ کہ وہ افغانستان کے آئین کے اہم دفعات کا احترام کریں. پاکستان میں آج 7 سال کے عرصے کے بعد یوم پاکستان کے موقع پر مسلح افواج کی پریڈ منعقد ہوئی. تقریب کے مہمان خصوصی صدر ممنون حسین تھے. اس کے علاوہ وزیر اعظم سمیت پاکستانی بری فوج کے سربراہ، وفاقی وزیر دفاع اور دیگر اعلی سیاسی اور عسکری قیادت نے بھی تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر اسلام آباد کے تمام داخلی اور خارجی راستوں اور اہم شاہراہوں پر پولیس اور رینجرز تعینات رہے، جبکہ حساس عمارتوں کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستانی فوج کو سونپی گئی. اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر نصف دن کے لیے موبائل سروس بھی معطل رہی. آج یوم پاکستان کے موقع پر بھارت کی جانب سے پاکستان کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار بھی دیکھنے میں آیا. سارا حسن.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم پاکستان کے موقع پر اپنے پاکستانی ہم منصب نواز شریف کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مبارکباد کا پیغام دیا، جس میں انہوں نے لکھا، میرا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ تمام حل طلب مسائل دہشت اور تشدد سے پاک فضا میں دو طرفہ بات چیت سے حل کیے جا سکتے ہیں. دوسری جانب واگا بارڈر پر بھارتی رینجرز کی جانب سے پاکستانی رینجرز کو پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے گئے.
ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علیحدگی پسند رہنما آج نئی دلی میں پاکستانی سفارت خانے پر یوم پاکستان کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں. پاکستان کے شہر لاہور میں آج برے صغیر کی تحریک آزادی کے رہنما بھگت سنگھ کی یاد میں ایک تقریب منعقد ہوئی. 23 مارچ 1931 کو بھگت سنگھ اور ان کے دو ساتھیوں راج گرو اور سکھ دیو کے ہمراہ لاہور میں پھانسی پر لٹکایا گیا تھا. اس تقریب میں خصوصی طور پر بھارت سے آئے ہوئے کچھ لوگوں نے بھی شرکت کی. شرکاء نے بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کی یاد میں شمع روشن کی اور حکومت سے لاہور میں شادمان چوک کا نام تبدیل کر کے بھگت سنگھ کے نام پر رکھنے کا مطالبہ دہرایا. تقریب کی منتظم دیپ سعیدہ نے اس بارے میں بی بی سی کو بتایا،
یہ کوئی 15 سال پہلے سے ہم نے کمپین چلائی تھی کہ یہ شادمان چوک جو ہے یہاں پہ بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی تھی، تو اس کو اس کے نام سے کیا جائے. ہم نے پنجاب گورنمنٹ کو ایک اپلیکیشن دی اور 2 سال پہلے جو ہے یہاں پہ ڈی سی او آئے تھے امین مینگل صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نام چینج کر دیا جائے. جیسے انہوں نے اناؤنس کیا، یہاں پہ جو ریلیجیس گروپ تھے وہ اکٹھے ہو گئے، کے بعد انہوں نے ہمیں وہاں اکٹھے ہوئے تو ہمیں مارا بھی.
مصر، ایتھوپیا اور سوڈان نے ایک ایسے ابتدائی معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت دریائے نیل کے پانی کو آپس میں تقسیم کیا جائے گا. یہ دریا ان تینوں ملکوں سے ہو کر گزرتا ہے. یہ معاہدہ ایتھوپیا کے اس فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں اس دریا پر ایک بہت بڑے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم کی تعمیر کا اعلان کیا گیا تھا، جس سے بجلی کی کمی کو پورا کیا جا سکے. قاہرہ نے ماضی میں $4 بلین کی خطیر رقم سے بننے والے اس ڈیم کی تعمیر پر اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اس کے باعث مصر کو دریائے نیل کے پانی کا حصہ نہیں مل سکے گا. تیونس کے مشہور عجائب گھر پر شدت پسندوں کے حملے کے بعد ملک کے وزیر اعظم نے سیکیورٹی سے متعلق متعدد کوتاہیوں کی نشاندہی کے بعد پولیس کے 6 افسران کو نوکری سے فارغ کر دیا ہے. وزیر اعظم حبیب السید نے عجائب گھر کا دورہ کرنے کے بعد یہ اعلان کیا. دارالحکومت تیونس میں پارلیمان کے قریب واقع عجائب گھر پر اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی. اس حملے میں یورپی ممالک سے تعلق رکھنے والے سیاحوں سمیت 23 افراد ہلاک ہوئے تھے. افغانستان میں تشدد کر کے جلا دی جانے والی خاتون فرخندہ کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے ان کی حفاظت کے لیے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے تھے. فرخندہ کو ایک مشتعل ہجوم نے ایک امام کے اس الزام کے بعد ہلاک کر دیا تھا کہ انہوں نے قرآن کے صفحات کو نظر آتش کیا ہے. فرخندہ کے والد نے کہا کہ جب ان کی بیٹی کو مار مار کر ہلاک کیا جا رہا تھا تو پولیس کھڑی دیکھتی رہی. گزشتہ روز فرخندہ کی آخری رسومات کے موقع پر ان کے تابوت کو خواتین اٹھا کر قبرستان تک لے کر گئی تھیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. یوم پاکستان کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم کا پاکستانی ہم منصب کو پیغام مبارکباد. کشمیریوں سے بات کرنے پر اس بار بھارت کو کوئی اعتراض نہ تھا، بھلا کیوں؟ اور 7 سال کے بعد یوم پاکستان کے موقع پر فوجی پریڈ، یہ موضوعات ذرا دیر کے بعد. پہلے سیربین کا بڑا موضوع. خبروں میں آپ نے سنا کہ افغانستان کے صدر مسٹر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ امریکہ کے دورے پر گئے ہیں. ظاہر ہے یہ دورہ علامتی صحیح، لیکن اس اعتبار سے اہم ہے کہ افغانستان امریکی اقتصادی امداد کا طالب ہے اور چاہتا ہے کہ امریکی افواج اعلانیہ پروگرام کے مطابق ابھی افغانستان سے رخصت نہ ہو. اس کے علاوہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے امریکی وساطت سے پاکستان کے ساتھ مشترکہ کوششیں بھی اہم ہوں گی. آئیے ایک ایک کر کے ان موضوعات پر نظر ڈالتے ہیں. پہلے افغان صدر کے امریکی دورے کے تناظر میں واشنگٹن سے برجیش اپادھیائی کی رپورٹ.
ورلڈ بینک اور امریکی یونیورسٹیز میں برسوں گزار چکے صدر غنی کا دورہ شاید ایک طرح کی گھر واپسی جیسا ہو، لیکن ان کے اس دورے کا ایک اہم مقصد ہے افغانستان سے امریکی فوج کی گھر واپسی کی رفتار پر بریک لگانا. اس معاملے پر اوباما انتظامیہ کی سوچ کچھ بدل ضرور رہی ہے، لیکن اس پر آخری فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے. افغانستان پاکستان معاملوں پر امریکہ کی نائب سفیر لورل ملر نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی کوششوں میں بھی امریکہ صدر غنی کے ساتھ ہے، لیکن اگر کوئی سمجھوتا ہوتا ہے تو اس میں 3 شرائط اہم ہوں گی.
ایک تو یہ ہے کہ طالبان کو بین الاقوامی دہشت گردی سے تعلقات توڑنے ہوں گے، دوسرا یہ کہ انہیں افغانستان میں تشدد ختم کرنا ہوگا، اور تیسرا یہ کہ وہ افغانستان کے آئین کے اہم دفعات کا احترام کریں.
طالبان کو بات چیت کے لیے راضی کرنے کی کوششوں میں چین کی پہل کا بھی امریکہ مکمل طور سے ساتھ دے رہا ہے، اور صدر غنی نے پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کی جو کوششیں کی ہیں اسے بھی یہاں ایک مثبت پیش رفت کی طرح دیکھا جا رہا ہے. لیکن اس میں پاکستان کے کردار پر، خاص طور سے حقانی نیٹ ورک کے بارے میں، ابھی بھی سوالیہ نشان برقرار ہیں.
We've continued to raise with the Pakistani government our concerns about the Haqqani network.
ہم نے پاکستان کی حکومت سے حقانی نیٹ ورک کے بارے میں خدشات ظاہر کیے ہیں جو کہ طالبان کا ایک حصہ ہے. ہمیں بہت سنگین قسم کے خدشات ہیں، کیونکہ حقانی امریکہ، امریکی اہلکاروں اور افغانستان کی سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ ہیں.
Importantly to a threat to security in Afghanistan.
پشاور کے اسکول پر ہوئے حملے کے بعد پاکستان نے شدت پسندی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان کیا ہے، لیکن کابل میں ایک بڑا طبقہ ہے جو اس پر یقین نہیں کرتا اور صدر غنی کی پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوششوں کے خلاف ہے. امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ابھی لمبا سفر طے کرنا ہے.
پاکستان میں شدت پسندی ملک کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی حکومت کو اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اسے اس مسئلے کو حل کرنے میں زیادہ کام کرنا پڑے گا.
استحکام اور سیکورٹی کے علاوہ صدر غنی کے ایجنڈا پر سب سے اوپر ہوگا افغانستان کی معیشت، جس کے لیے امریکی مدد اہم ہے. افغانستان کے ساتھ امریکہ کے معاشی تعلقات کس طرح کے ہوں، جو امداد دی جاتی ہے اس کا طریقہ پہلے جیسا ہی رہے یا اس میں پھیر بدل ہو، اس پر واشنگٹن میں خاصی بحث چل رہی ہے. کیا امید کر سکتے ہیں صدر غنی؟
مجھے یقین ہے کہ یہاں افغانستان کے لیے کافی حمایت موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہماری حمایت میں بھی کمی آئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ افغانستان جتنا خود پر انحصار کرے گا اسے ہماری حمایت کی اتنی ہی کم ضرورت ہوگی۔
واشنگٹن میں فی الحال موسم صدرگنی کے حق میں نظر آ رہا ہے، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں ہی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ وہ کس حد تک اور کتنی جلدی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ کابل میں ایک بڑا طبقہ ہے جو ان کے خلاف ہے اور وقت ان کے پاس بہت کم ہے۔ برجیش اپادھیائے، بی بی سی واشنگٹن۔
واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے نے پورا اسٹیج تو سیٹ کر دیا، لیکن آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے صدر امریکہ کے اس پہلے دورے میں کیا اغراض و مقاصد لے کر گئے ہیں۔ اس کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے میں نے بی بی سی پشتو سروس کے حمید شجاع سے بات کی۔
کسی بھی ملک کے سربراہ کے لیے اور خصوصاً اس خطے سے، چاہے جس ملک کی بھی بات ہو، امریکہ کا پہلا دورہ سب کے لیے سمبولکلی بڑا اہم ہوتا ہے، لیکن افغانستان کی جو صورتحال ہے، ایک بات ظاہر ہے کہ وہ اقتصادی معاشی طور پہ اور فوجی طور پہ امریکہ پہ بڑی حد تک منحصر ہے۔ تو اس دورے میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امریکی اپنی فوجی مدد اور معاشی مدد جاری رکھیں۔
چلو اچھا ہوا آپ نے معاشی مدد کا بھی ذکر کر دیا، لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ اشرف غنی کی یہ کوشش ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا سست ہو جائے، فوری نہ ہو۔
یہ بات صحیح ہے، مشرق وسطی میں حالت بدلتی جا رہی ہے اور خطے میں برصغیر میں بھی اور پھر افغانستان میں بھی ایک ایسا خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایکسٹریمزم اس خطے تک بھی پہنچ جائے، اور یہ انٹرسٹ اب صرف افغانستان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ امریکی بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو پلان ہے افغانستان سے انخلا کا، اس پہ دوبارہ سے غور کرے۔ دو باتیں اس کی وجہ ہیں، ایک تو جیسے میں نے کہا کہ مشرق وسطی میں داعش اور دولت اسلامی کی آمد اور یہ خطرہ کہ وہ اس خطے میں بھی پہنچ سکتی ہے۔ دوسرا، آپ رشیا کے ساتھ اور ایسٹرن یورپ میں حالت بدلتی جا رہی ہے، امریکہ ایک بار پھر جسے سرد جنگ کہا جاتا تھا ایک زمانے میں، ایک طرح سے شروع ہو چکی ہے بلکہ رشیا کے ساتھ، یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے کہ وہ شاید دوبارہ غور کرے اس خطے سے نکلنے پہ۔
سابق صدر حامد کرزئی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے دوستانہ نہیں رہے تھے، کشیدہ ہوتے چلے جا رہے تھے، تو اب اشرف غنی صاحب کے صدر بننے کے بعد کیا تعلقات بہتر ہونے کی امید ہے؟
امید ہے، اور اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں۔ ایک تو خود اشرف غنی صاحب کا اپنا بیک گراؤنڈ، وہ 25-30 سال امریکہ میں رہ چکے ہیں، سٹیزن شپ تھا جو وہ دے چکے واپس جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ صدارتی انتخابات میں حصہ لے، ان کی بیگم وہاں کی سٹیزن ہے، وہ یونیورسٹی میں 25 سال تک پڑھا چکے ہیں، ایک بیک گراؤنڈ ہے ان کا امریکہ کے ساتھ، اور امریکہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جو تلخیاں تھیں حامد کرزے کے ساتھ آخری 3-4 سالوں میں، وہ چیپٹر دوبارہ شروع نہ ہو اور ایک نئے سرے سے آغاز کرے اور دونوں ممالک کے مفادات کو مد نظر رکھا جائے۔
حمید شجاع، آپ نے پہلے ہی ذکر کیا تھا کہ اشرف غنی اقتصادی اور فوجی تعاون امریکہ سے چاہیں گے، اقتصادی تعاون کا ذرا پھر سے ذکر کریں، وہ کس قسم کا اقتصادی تعاون چاہیں گے؟ اشرف غنی کے ذہن میں کون سے ایسے منصوبے ہیں جن میں امریکہ اقتصادی طور پر مدد کر سکتا ہے؟
اس سوال کا جواب اشرف غنی اپنے ایک آرٹیکل میں دے چکے ہیں جو انہوں نے امریکہ روانہ ہونے سے ایک دن پہلے واشنگٹن پوسٹ میں لکھا تھا، بلکہ اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ نے مل کے ایک اوپن ایڈ لکھا ہے واشنگٹن پوسٹ میں۔ اس میں دونوں صاف الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ ہمیں بیک نہیں چاہیے، ہم انفراسٹرکچر پروجیکٹس اور اکنامک پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ دیں، آپ لوگوں کو کنوینس کریں کہ آ کے یہاں انویسٹمنٹ کر دیں تاکہ ہم کرپشن کے خلاف لڑیں جس سے اکانومک ریکوری دوبارہ شروع ہو سکتی ہے افغانستان میں۔ اسمال اسکیل پروجیکٹس بھی ہے، میگا پروجیکٹس بھی ہے جس میں تاپی بھی ہے، اگرچہ امریکہ اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے، لیکن وہ سگنل دینا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کے جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کے مفادات یہاں پہ انوالو ہو سکتی ہیں، نیچرل ریسورسز بڑی زیادہ ہیں، فیوچر اکانومک ہب بن سکتا ہے، تو امریکہ کے بھی انٹرسٹ ہیں۔
ابھی تک اندیے اشارے امریکہ کی طرف سے کیسے ہیں، وہ سن رہا ہے؟
جہاں امریکہ کے اپنے معاشی مفادات ہو تو وہ بات سنیں گے۔ بڑی امریکی کمپنیوں کو کتنا شیئر دیا جاتا ہے بڑی پروجیکٹس میں، یہ تو دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت امریکہ اپنی معاشی جو تھوڑی بہت مدد کر رہا ہے جو کہ افغانستان کی اکانومی جس کی وجہ سے چل رہی ہے وہ جاری رکھیں گے، کیونکہ بڑی اور چیزیں ہیں جن کو وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ پھر سے فیلڈ اسٹیٹ بننے کی طرف جائیں افغانستان، کیونکہ وہ ان کے مفاد میں نہیں ہے. تو تھوڑی بہت مدد تو جاری رہے گی، بڑی پروجیکٹس پہ پھر بڑی اسٹیج پہ بات ہوگی.
یہ تھے بی بی سی پشتو سروس کے حمید شجاع. تو کیا طالبان مذاکرات کی میز پر آئیں گے؟ ان کی طاقت و قوت کا صحیح اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ایسے سوالات کے ساتھ میں نے افغان اور طالبان کے امور پر متعدد کتابوں کے مصنف اور تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی سے بات کی. پوچھا کہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان ملک میں عالمی فوج کی موجودگی کیا رخ اختیار کر سکتی ہے؟
افغان کی عادت تو چاہتے ہیں کہ امریکن فوجی رہے، اور اشرف غنی نے ریکویسٹ بھی کی ہے. اس وقت افغانستان کی فوج کے حالت ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنی ٹیریٹری کو محفوظ رکھ سکے یا اس کو پروٹیکٹ کر سکے، اس لیے امریکن فوجوں کو افغانستان میں رہنا چاہیے. اور ایک نیا خطرہ یعنی آئی ایس یاداشت تنظیم جو سامنے آیا ہے، اس پہ پاکستان کو بھی تشویش ہے اور افغانستان کو بھی تشویش ہے، اور دونوں ملک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے.
لیکن موسیٰ خان جلال زئی صاحب، امریکی صدر اوباما تو شاید اپنے دور اقتدار کی مدت ختم ہونے تک یعنی آئندہ سال کے اختتام سے پہلے ہی افغانستان میں امریکی فوج کے مشن کو سمیٹنے کی بات کرتے رہے ہیں نا؟
میرے خیال میں نہیں، وڈرا نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نیو کولڈ وار شروع ہو گیا ہے، روس کے ساتھ ان کا پڑ گیا ہے یوکرین میں، اور روس ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی جو ہے اپنے اثر رسوخ بڑھا رہی ہے. اس خطرے کے پیش نظر اور داعش کے خطرے کے پیش نظر امریکن چاہتے ہیں کہ تقریباً کوئی 2024 تک وہ اپنے فوجی افغانستان میں رکھیں.
تو موسیٰ خان جلال زئی صاحب، طالبان کے جو حلقے ہیں ان کا مطالبہ رہا ہے کہ جب تک ایک بھی غیر ملکی فوجی افغان سرزمین پر موجود ہے، کسی سیاسی حکومت سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. کیا اب طالبان بھی قطر کے مذاکرات، چین جیسے پڑوسی دوست کی مدد اور عالمی تبدیلیوں، خصوصاً داعش جیسی قوتوں کے ابھرنے کے بعد، کیا اپنے موقف میں تبدیلی کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا افغانستان میں ایک ایسا امن قائم ہو سکتا ہے جس کی حفاظت سب فریق کرنا چاہیں؟
میرے خیال میں ناممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کے جو فائٹنگ فورس ہے وہ تو تقریباً 80% داعش میں شامل ہو گئی ہے، اور باقی جو جن طالبان کے ساتھ یہ لوگ مذاکرات کر رہے ہیں یہ وہ سابق ریٹائرڈ لوگ ہیں جو پاکستان میں رہے ہیں، کچھ دبئی میں رہے ہیں، کچھ سعودی عرب میں رہے ہیں، وہ ان ایکٹیو ہے. ان کا جو فائٹنگ فورس ہے یا جو طالبان آلریڈی فیلڈ میں موجود ہے ان میں کوئی خاص اثر رسوخ نہیں ہے. ان کی افغان حکومت کے کیبنٹ میں شامل ہونے سے میرے خیال میں امن یا اس پہ اثر نہیں پڑ سکتا.
یہ تھے مصنف اور تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی. افغانستان کے صدر کا چیف ایگزیکٹو کے ساتھ یہ دورہ امریکہ وسیع تر منظر میں کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی افغانستان پاکستان سے کیا چاہتا ہے؟ جواباً پاکستان کی بھی تو کچھ خواہش ہوگی نا کہ اسے کچھ ملے. اور یہ تینوں یعنی امریکہ، افغانستان اور پاکستان مل کر اور علیحدہ علیحدہ کیا کیا چاہتے ہیں؟ اس پر میں نے افغانستان اور طالبان اور خطے کے امور کے ماہر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی سے بات کی.
دیکھیں، امریکہ کی دلچسپی تو جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ پاکستان کا تعاون چاہتا ہے. پاکستان سے اس کے ہمیشہ جو تقاضے رہے ہیں کہ پاکستان بھرپور طریقے سے اخلاص سے اس جنگ میں حصہ لے، اور جو پاکستان میں پاکستانی یا غیر ملکی ملیٹنٹس چھپے ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور پھر یہ بھی کہ افغانستان سے پاکستان تعاون کرے تاکہ دونوں کو جو مسئلہ درپیش ہے اس کے لیے وہ مشترکہ طور پر جنگ کریں. پھر جو پاکستان سے افغانستان کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں افغانستان کے بقول ان کے دشمن چھپے ہوئے ہیں، افغان طالبان ہیں، حقانی نیٹ ورک ہیں، اس کے علاوہ پاکستانی طالبان اور دوسرے غیر ملکی بھی پاکستان سے افغانستان میں داخل ہو کر حملے کرتے ہیں، تو ان کا راستہ روکا جائے. حقانی نیٹ ورک سے تو وہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے، البتہ وہ افغان طالبان ملا محمد عمر ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. افغانستان کی حکومت کا تقاضا ہے کہ پاکستان افغان طالبان سے کہے کہ وہ افغان حکومت سے بات چیت کریں. پاکستان میں اس میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، یہ ان کا مطالبہ ہے.
چلیں، ایک بات کافی واضح طور پر سامنے آ گئی کہ امریکہ کیا چاہے گا، افغانستان کیا چاہے گا، لیکن پاکستان بھی تو کچھ چاہے گا نا. آپ نے ہلکا سا اشارہ تو کر دیا، پاکستان کی توقعات کس قسم کی اور کتنی حقیقی معنی میں درست ہیں؟
دیکھیں، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں پاکستان کی بھی بڑی شکایتیں ہیں اور خواہشات ہیں. ایک تو پاکستان کو یہ شکایت ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. ان کا یہ الزام ہے کہ جو بلوچ علیحدگی پسند ہیں ان کو بھی افغانستان میں پناہ ملتی ہے، اور جو پاکستانی طالبان ہیں وہ بھی افغانستان میں کئی سالوں سے موجود ہیں اور افغانستان کی سرزمین سے پاکستانی علاقے میں حملے کرتے ہیں. ان کا یہ بھی ایک الزام ہے کہ انڈیا کو افغانستان میں کافی اثر و رسوخ حاصل ہے اور انڈیا افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، تو اس کا ہاتھ روکا جائے. پاکستان چاہتا ہے کہ افغان حکومت ان معاملات میں پاکستان سے تعاون کرے کیونکہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے.
تو رحیم اللہ سزائی، یہ جو خطے کی صورتحال ہے اس میں یہ تینوں کے تینوں، امریکہ، افغانستان اور پاکستان، مشترکہ طور پہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟
دیکھیں، یہی تو میرے خیال میں ہمیشہ سے ایک خواہش رہی ہے، اور اس کے بارے میں کئی بار تینوں ملکوں نے کہا ہے کہ وہ تعاون کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کے اوپر بات چیت تو ہوئے، وعدے بھی ہوئے، لیکن کوئی صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں ہوا. اب بھی شکایات موجود ہیں، اور یہ تینوں فریق سمجھتے ہیں میرے خیال میں کہ جو مخالف فریق ہے یا دوسرا فریق ہے وہ پوری طرح تعاون نہیں کر رہا. اب یہ ہے کہ جب سے افغانستان میں انتخابات ہوئے، حامد کرزئی کی جگہ اشرف غنی آئے، اس کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، لیکن مکمل طور پر معاملات طے نہیں ہو سکے. اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، پاکستان سمجھتا ہے، اور میرے خیال میں افغان حکومت بھی یہ بات جانتی ہے کہ امریکہ کا کلیدی کردار ہے. امریکہ ان دونوں کی بات چیت بھی کروا سکتا ہے، ان کے مسئلے بھی حل کروا سکتا ہے، وسائل بھی مہیا کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ اپنے ملک کی بھی بات کریں گے اور اپنے خطے کی بھی بات کریں گے، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان تو ہر وقت بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا، اس میں ابھی بھی کافی مشکلات ہیں.
خطے کے امور کے ماہر تجزیہ کار یہ تھے رحیم اللہ یوسفزئی. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر سردار مہتاب احمد خان کہتے ہیں کہ انہیں بھی کل عدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ مولانا فضل اللہ کی خیبر ایجنسی میں جاری آپریشن میں ہلاکت کی اطلاعات مل رہی ہیں، لیکن وہ اس کی تصدیق نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں حقائق ایک دو دن میں سامنے آ جائیں گے. ادھر دوسری جانب تحریک طالبان پاکستان نے مولانا فضل اللہ کی ہلاکت کی سختی سے تردید کی ہے. پشاور سے رفعت اللہ اور اگزئی.
گورنر ہاؤس پشاور میں آج مقامی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے گورنر سردار مہتاب احمد خان نے کہا کہ کچھ دنوں سے اطلاعات مل رہی تھیں کہ خیبر ایجنسی کے علاقے وادی تیرا میں طالبان تنظیمیں اکٹھا ہو رہی ہے، جس پر ان کے خلاف کاروائی کی گئی. انہوں نے کہا کہ اس کاروائی میں ٹی ٹی پی کے سربراہ مولانا فضل اللہ کی ہلاکت کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں، تاہم ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے. گورنر کا کہنا تھا کہ پاک افغان سرحد ڈیورنٹ لائن کے دونوں جانب کالعدم تنظیموں کے خلاف کاروائیوں میں تیزی آ رہی ہے، اور اب لگتا ہے کہ شدت پسندوں کو سرحدی علاقوں میں آزادانہ طور پر نقل و حرکت کرنا مشکل ہو گیا ہے. سردار مہتاب احمد خان کے بقول سرحد کے اس جانب افغان حکومت کی طرف سے بھی حالیہ دنوں میں عسکری تنظیموں کے خلاف کئی کاروائیاں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں. تاہم دوسری طرف کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خوراسانی نے ٹویٹر پر جاری اپنے ایک بیان میں اس بات کی سختی سے تردید کی ہے کہ وادی تیرا میں جاری سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں میں مولانا فضل اللہ ہلاک ہو گئے ہیں. خیال رہے کہ خیبر ایجنسی کا علاقہ وادی تیرا میں گزشتہ چند دنوں کے دوران سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کاروائیوں میں تیزی آ رہی ہے. فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ نے دو دن پہلے ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں کہا تھا کہ خیبر ایجنسی میں جاری آپریشن خیبر 2 کے دوران اب تک 80 دہشت گرد مارے گئے ہیں، جبکہ ان جھڑپوں میں 7 سیکیورٹی اہلکار بھی ہلاک ہو گئے ہیں. تاہم غیر قانونی تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے ان جھڑپوں میں 30 کے قریب سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے. یہ اطلاعات بھی ہیں کہ چند دن پہلے وادی تیرا میں تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ مولانا فضل اللہ، جماعت الاحرار کے کمانڈر عمر خالد خوراسانی اور لشکر اسلام کے سربراہ منگل باغ نے ایک جگہ اکٹھا ہو کر ایک اجلاس میں شرکت کی تھی. 2004 میں جب قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں امریکی ڈرون حملوں کا آغاز ہوا تو مختلف شدت پسند تنظیموں نے محفوظ علاقہ ہونے کے ناطے وادی تیرہ کا رخ کیا، جہاں بعد میں انہوں نے اپنے مراکز، ٹھکانے، نجی جیل خانے اور عدالتیں قائم کر کے مختلف مقامات پر قبضہ جما لیا۔ شور زدہ تیرہ میں مختلف کالعدم تنظیمیں انصار الاسلام، لشکر اسلام، تحریک طالبان اور امن تنظیم توحید الاسلام متحرک ہیں، جن کو مختلف قبیلوں کی مدد و حمایت حاصل ہے۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ عرصہ سات سال میں پہلی بار پاکستان میں یوم پاکستان کے موقع پر فوجی پریڈ ہوئی ہے۔ پاکستان نے اپنی عسکری قوت کے اندیے دیے اور اسی موقع پر بھارتی وزیر اعظم نے اپنے پاکستانی ہم منصب کے نام خیر سگالی کا پیغام اور پیغام مبارکباد بذریعہ ٹویٹ دیا۔ کشمیر کے سلسلے میں بھی اب کی بار بات کرنے پر بھارت کو اعتراض نہ تھا۔ یہ ٹاپکس ذرا دیر بعد آنے کو ہیں۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کا احوال سبا ناز کے ساتھ۔
کیلیفورنیا میں ہونے والے بھارتی ویلز ٹینس ٹورنامنٹ میں پتہ کا تاج پہنا رومانیا کی سیمونا حالپ نے۔ انہوں نے خواتین کے سنگلز مقابلوں کے فائنل میں سربیا کی جیلینا جینکوویچ کو سٹریٹ سیٹس میں 2-6, 7-5 اور 6-4 سے مات دے دی ہے۔ ادھر سربیا کے نوویک جوکوویچ نے اپنے کیریئر کا 50th ٹائٹل جیت لیا ہے۔ انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے روجر فیڈرر کو 3 sets میں ہرایا۔ ٹینس کی نئی عالمی رینکنگ میں جوکوویچ پہلے، فیڈرر دوسرے، رافیل نڈال تیسرے اور اینڈی مرے چوتھے نمبر پر ہیں، جبکہ خواتین میں سرینا ولیمز پہلے، ماریا شراپووا دوسرے اور پیٹرا کیویٹووا تیسرے نمبر پر ہیں۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کل آکلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے سربراہ کے انتخابات کے لیے رواں ہفتے شروع ہونے والی انتخابی مہم میں فیفا کے موجودہ صدر سیپ بلیٹر بھی شریک ہیں، جبکہ یوئیفا کے رہنما سبھی امیدواروں کی حمایت کر رہے ہیں، جن میں اردن کے پرنس علی بن الحسین، پرتگال کے لوئس فیگو اور نیدرلینڈز کے وین پراگ شامل ہیں۔ فٹ بال کلب لیورپول کے کپتان سٹیون جیرارڈ مینچسٹر یونائیٹڈ کے خلاف میچ میں کھیل شروع ہونے کے صرف 38th سیکنڈ میں ریڈ کارڈ ملنے پر کھیل سے باہر ہو گئے اور لیورپول کو مینچسٹر یونائیٹڈ نے 2-1 سے ہرا دیا۔ تاہم مینیجر برینڈن راجرز انہیں اس شکست کا ذمہ دار قرار نہیں دیتے۔ گولف کی نئی عالمی رینکنگ میں برطانیہ کے میکل روائے پہلے، سویڈن کے ہینرک سٹینسن دوسرے اور امریکہ کے ببا واٹسن تیسرے نمبر پر ہیں۔ جنوبی افریقہ کی ایک عدالت نے سابق آسٹریلین ٹینس چیمپئن باب ہیوٹ کو ریپ کے مقدمے میں مجرم قرار دیا ہے۔ ہیوٹ نے 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں ریپ کے 2 اور جنسی طور پر ہراساں کرنے کے 1 الزام سے انکار کیا۔ تاہم جج برٹ بام کے مطابق ان کے خلاف بے پناہ ثبوت موجود ہیں۔
کھیلوں کا حوال آپ نے سبانا سے سنا۔ برطانیہ میں ایسے نئے قوانین تجویز کیے جا رہے ہیں جن کی بنیاد پر دہشت گردی پر شکنجہ کسا جا سکے گا، بالخصوص ان کا رخ بظاہر مسلم برادری کی طرف دکھائی دیتا ہے۔ اس کا اثر یہاں کے مسلمانوں پر کیا ہوگا؟ تفصیل کے ساتھ ایک رپورٹ اور اس کا تجزیہ آنے کو ہے۔ سربین کا نصف ہے۔ اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں۔ آج خبروں کی ذمہ داری ہے نخبت ملک کی۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار اپنے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے ساتھ امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں آج 7 سال بعد یوم پاکستان کے موقع پر انتہائی سخت سیکیورٹی میں مسلح افواج کی پریڈ منعقد ہوئی ہے۔ یوم پاکستان کے موقع پر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پاکستانی ہم منصب نواز شریف کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ لاہور میں آج ایک تقریب میں برصغیر کی تحریک آزادی کے رہنما بھگت سنگھ اور ان کے دو ساتھیوں کی برسی کے موقع پر حکومت سے مطالبہ دہرایا گیا ہے کہ اس جگہ کو بھگت سنگھ کے نام سے منسوب کیا جائے جہاں انہیں آج ہی کے دن پھانسی دی گئی تھی۔ مصر، ایتھوپیا اور سوڈان نے دریائے نیل کے پانی کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے ایک ابتدائی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے نغمت ملک سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ عرصہ 7 سال کے وقفے کے بعد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد نے فیض آباد انٹرچینج کے قریب آج یوم پاکستان کے موقع پر مسلح افواج کی پریڈ منعقد کی گئی۔ اس موقع پر شہر بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پریڈ کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کو مبارکباد کا پیغام بھی بھیجا۔ اسلام آباد سے ارم عباسی۔
خواتین و حضرات، قومی ترانہ۔
7 برس کے وقفے کے بعد منعقد ہونے والی مسلح افواج کی پریڈ کا آغاز آج قومی ترانے سے کیا گیا۔ آج فیض آباد انٹرچینج کے قریب منعقدہ پریڈ کی تقریب میں مہمان خصوصی صدر ممنون حسین تھے، جبکہ وزیر اعظم نواز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف، چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف اور ملک کی دیگر اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت نے بھی شرکت کی۔
صدر پاکستان جناب ممنون حسین سے پریڈ کے معائنے کی درخواست کریں گے۔
صدر پاکستان ممنون حسین نے کھلی جیپ میں سوار ہو کر فوجی دستوں کا معائنہ کیا۔ پاکستان ایئر فورس کے طیاروں نے بھی فضا میں اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، جن کی قیادت ایئر چیف مارشل سہیل امان نے کی۔ ان فلائی مظاہروں میں بحریہ کے اوڑائن طیارے نے بھی شرکت کی۔ صدر پاکستان نے اس موقع پر افواج کے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں ان کی کوششوں کو سراہا۔
ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جس نے ہر طرح کی آفات اور مسائل کا نہایت ثابت قدمی سے مقابلہ کیا ہے۔ ان آزمائشوں میں زلزلے اور سیلاب بھی شامل تھے اور دہشت گردی کا ناسور بھی۔ آج اسی ناسور کے خلاف ہماری مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے سر وقف ہیں۔ میں آپریشن ضرب عزم میں جان ہتھیلی پر رکھنے والے تمام سرفروشوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے تاریخ کی اس مشکل ترین جنگ میں قربانیاں دیں۔
دن کا آغاز فاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 توپوں جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ 7 سال بعد ہونے والی اس پریڈ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی میں ریڈ الرٹ نافذ کیا گیا تھا۔ اسلام آباد کے تمام داخلی و خارجی راستوں اور اہم شاہراہوں پر پولیس اور رینجرز تعینات ہے، جبکہ حساس عمارتوں کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستانی فوج کو سونپی گئی۔ پریڈ کے موقع پر اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج صبح 6 بجے سے دوپہر 2 بجے تک موبائل فون سروس بھی معطل رہی۔ 7 برس بعد منعقدہ اس پریڈ کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے نواز شریف کو مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ نریندر مودی نے سماجی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ وہ پاکستان کے قومی دن کے موقع پر پاکستانی وزیر اعظم کو مبارکباد کا پیغام بھیجتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ تمام حل طلب مسائل دہشت اور تشدد سے پاک فضا میں دو طرفہ بات چیت سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر پاکستان نے ہمسایہ ممالک سے تعلقات پر بات کرتے ہوئے کہا،
میرے عزیز ہم وطنوں، قومی زندگی کے اس اہم ترین دن کے موقع پر ہم دنیا پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں، پاکستان اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ برابری کی سطح پر پرامن دوستانہ تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہے۔ ہم بھارت کے ساتھ بھی دوستی کے خواہش مند ہیں اور اس کے ساتھ بات چیت کے ذریعے کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کا حل چاہتے ہیں۔
اس سے ایک روز قبل پریڈ کی فل ڈریس ریہرسل کے موقع پر بھی موبائل سروس معطل کی گئی تھی۔ سیکیورٹی انتظامات کے پیش نظر اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ فاقی حکومت کے احکامات کے بعد 18 مارچ سے ہی شکرپڑیاں کے گرد و نواح میں واقع 40 سے زائد دینی مدارس اور مزاروں کو بند کروا چکی ہے، جو 24 مارچ تک بند رہیں گے۔ جن علاقوں میں مدارس بند کیے گئے ہیں ان میں سیکٹر G6، G7، I8, I9, H8 اور H9 کے علاوہ مری روڈ اور ماگلا ٹاؤن شامل ہیں. آج ہی معنی صدر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق صدر پاکستان آج شام یوم پاکستان کے موقع پر ایوان سر میں منعقد ہونے والی تقریب میں 9 غیر ملکیوں اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سمیت 52 افراد کو مختلف سول ایوارڈز بھی دیں گے. بیان کے مطابق آج ہی پشاور میں گزشتہ برس دسمبر میں طالبان کے حملے میں ہلاک ہونے والے 122 اسٹوڈینٹس اور ان کے 20 اساتذہ کو بھی بعد از مرگ ایوارڈ دیے جائیں گے. اس کے علاوہ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے گورنر بھی 86 افراد کو صدر کی جانب سے سول ایوارڈز دیں گے. ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد.
یوم پاکستان کے موقع پر بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا پاکستانی ہم منصب میاں نواز شریف کے نام پیغام خیر سگالی یا پیغام مبارکباد آیا. تو کیا بھارت میں کچھ پالیسی میں، کچھ کشمیر کے سلسلے میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے؟ اس کا اندیا ذرا دیر بعد. پہلے تفصیل کے ساتھ دہلی سے شکیل اختر.
یوم پاکستان کے موقع پر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پاکستانی ہم منصب نواز شریف کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے. انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ مذاکرات کے ذریعے تمام تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے تشدد اور دہشت گردی سے پاک ماحول ضروری ہے. اس دوران دلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن میں منعقد ہونے والی تقریب میں کشمیری علیحدگی پسند رہنماؤں نے شرکت کی ہے. جب پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط سے کشمیری رہنماؤں کو مدعو کیے جانے پر بھارت کی طرف سے اعتراض کیے جانے کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا،
آئی ڈونٹ تھنک انڈین گورنمنٹ از آبجیکٹنگ، آئی وڈ رادر سجیسٹ ٹو مائی میڈیا فرینڈز ناٹ ٹو میک این ایشو آؤٹ آف اے نان ایشو.
ہائی کمشنر عبد الباسط کہہ رہے تھے کہ میرا خیال ہے کہ کشمیری رہنماؤں کو مدعو کیے جانے پر حکومت ہند کو کوئی اعتراض نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ میڈیا کو بے بات کی بات نہیں پیدا کرنی چاہیے. ہم دونوں ملکوں کے درمیان مزید بات چیت کی توقع کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد امن کا قیام اور مسائل کو حل کرنا ہے. یہ تھے پاکستان کے ہائی کمشنر کے الفاظ. بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے حریت کے رہنماؤں کی شرکت پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات میں کسی تیسرے فریق کا کوئی کردار نہیں ہے.
دیر شوڈ بی نو اسکوپ فار مس انڈرسٹینڈنگ اور مس ریپرزینٹنگ انڈیاز پوزیشن.
سید اکبر الدین کہہ رہے تھے کہ نام نہاد حریت کے رول کے سلسلے میں بھارت کے موقف کے بارے میں کوئی بھرم یا غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. میں بھارت کے اس موقف کا اعادہ کرتا ہوں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو بھی مسائل ہیں ان میں ان دونوں ملکوں کے علاوہ کسی تیسرے فریق کا کوئی رول نہیں ہے. گزشتہ چند ہفتوں میں بھارت اور پاکستان دونوں جانب سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے فضا سازگار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. حال ہی میں بھارت کے خارجہ سیکرٹری ایس جے شنکر نے اسلام آباد کا دورہ کیا تھا. دونوں ممالک منقطع مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے طریقے وضع کر رہے ہیں. اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں کہ مختلف موضوعات پر کمپوزٹ ڈائیلاگ یا مذاکرات مرحلے وار طریقے سے جلد ہی شروع ہو سکتے ہیں. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علیحدگی پسند رہنما آج نئی دہلی میں پاکستانی سفارتخانے میں یوم پاکستان کی تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے کشمیری علیحدگی پسندوں کے ساتھ مسلسل روابط اور مذاکرات پر بھارت میں نریندر مودی کی حکومت نے اعتراض کیا اور اسی معاملے پر دونوں ملکوں کے درمیان مذاکراتی عمل بھی تعطل کا شکار رہا. ایسے میں آج علیحدگی پسندوں اور پاکستانی سفیر کے درمیان ہونے والی بات چیت کیا معنی رکھتی ہے؟ سری نگر سے ریاض مسرور.
کشمیر کے مختلف علیحدگی پسند گروپوں کے رہنما آج نئی دلی میں پاکستانی سفارت خانے پر یوم پاکستان کی تقریب میں شریک ہیں. پچھلے 25 سال سے یہ روایت ہے کہ اس تقریب کے دوران عشائیہ کے بعد سبھی گروپ سفیر کے ساتھ الگ الگ ملاقات کرتے ہیں، لیکن اس بار یہ ملاقات حکومت ہند کے اعتراض کے پس منظر میں ہو رہی ہے. بھارت نے پاکستانی حکومت کے کشمیری علیحدگی پسندوں کے ساتھ مذاکرات یا مسلسل روابط کو قابل اعتراض قرار دے کر مذاکرات معطل کر دیے تھے، جو حالیہ دنوں خارجہ سیکرٹریوں کی ملاقات سے بحال ہو گئے. اس پس منظر میں ان ملاقاتوں سے عام لوگ کیا توقع رکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا بعض شہریوں سے.
ہر سال ایسا پروگرام یا ایسا کوئی اقدام اٹھانا چاہیے جس میں یہ کشمیریوں کو یہ احساس ہو کہ پاکستان ہمیشہ ان کے ساتھ ہے. مگر ایکچولی جو دیکھتے ہیں پاکستان میں انٹرنل پرابلمز ہے اس وقت، ان کو پہلے وہ ڈیل بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ان کو یہ کاز بھی زندہ رکھنا پڑے گا.
اس سے ایک فائدہ کشمیری کو ملتا ہے کہ یہ جو ڈسکورس ہے وہ مطلب نئی جنریشن کو آسان ہوتا ہے. یہ بھی چاہتے ہیں ایز اے کشمیری، یہ بھی چاہیں گے کیونکہ ہم مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں، تو ہم پاکستان سے یہ گزارش کریں گے کہ تھوڑا سا نہیں بہت سا پریشر انڈیا پہ انٹرنیشنل لیول پہ لائے تاکہ کشمیر کو ہندوستان کی مقبوضہ فوج سے نکالے. کو قبضے سے نکالی.
تو اس کا مطلب یہ صحیح ایک آفیشیل لیول پہ یہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے کہ کشمیر کا ایک ایسا کاز ہے جس کے لیے ہم اوپنلی سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان کا ایک بالکل ایک بیکنگ ہے کشمیر کے ساتھ.
وعدہ رہے گزشتہ برس بھارت میں ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی کی حکومت قائم ہونے کے بعد کشمیر کے سیاسی مباحث میں پاکستان کا نام آتے ہی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے. یکم مارچ کو جب بی جے پی کی حمایت سے مفتی محمد سعید نے وزیر اعلی کا عہدہ سنبھالا تو انہوں نے پرامن انتخابات کے لیے پاکستان اور پاکستانی قوتوں کو کریڈٹ دیا. اس پر پورے بھارت میں سیاسی ہلچل پیدا ہو گئی اور بی جے پی نے بھارت کے سابق وزیر داخلہ رہ چکے مفتی سعید کو پاکستان نواز چیف منسٹر قرار دیا. بھارت میں 9 ماہ قبل بنی بی جے پی کی نئی حکومت نے تو شروع شروع میں ایسے روابط پر اعتراض کیا, تاہم مبصرین کہتے ہیں کہ اب بی جے پی بھی پرامن مذاکرات اور ان میں کشمیریوں کے کردار کی اہمیت کا اعتراف کرنے لگی ہے. صحافی میر احسان کہتے ہیں,
کشمیر کے حوالے سے اگرچہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندرونی حالات ہیں, اس میں پرائیورٹی شاید نمبر 1 کشمیر نہیں ہے, لیکن یہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ کشمیر شاید بھول گیا ہے پاکستان کو, یا پاکستانی جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے یا عوامی سطح. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان کشمیر کے معاملے پہ نہ صرف کشمیریوں کی سیاسی حمایت, سفارتی حمایت اور بین الاقوامی سطح پر حمایت کرتا رہے گا, بلکہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے کشمیری رائے اور کشمیری آرا جو ہیں ان کا بھی احترام کرے گا.
یوم پاکستان کی تقریب میں شرکت سے ذرا قبل حریت کانفرنس کے ایک دھڑے کے سربراہ میرویز عمر فاروق نے بی بی سی کو بتایا کہ حکومت ہند کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان اور کشمیری علیحدگی پسندوں کے درمیان سفارتی روابط مسئلے کشمیر کو حل کرنے میں ہی معاون ثابت ہوں گے, لیکن بعض اوقات یہ ملاقاتیں سیاسی مجبوری کے باعث تنازع کا باعث بنتی ہیں.
اس وقت بی جے پی الیکشن موڈ میں تھی, الیکشن دلی کا تھا, جے اینڈ کے کا تھا, اور لیکن اب دونوں الیکشن ہو گئے ہیں. اب پہلی بار بی جے پی پی ڈی پی کے ساتھ حکومت میں شامل ہے جے اینڈ کے میں, تو وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ امن رہے, خاص کر جموں کشمیر میں یا پورے ملک میں امن رہے. تو ان کو بھی پتا ہے کہ جنگوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے, یہ امن صرف بات چیت سے ہوگا. تو اس لیے جو پچھلی بار ہوا تھا انہوں نے وہ ایک سٹینڈ لیا تھا کیونکہ وہ الیکشن سٹنٹ ہو سکتا تھا.
قابل ذکر ہے کہ کشمیری علیحدگی پسند اکثر الزام عائد کرتے ہیں کہ 2001 میں امریکہ پر دہشت گردانہ حملوں کے بعد پاکستان عالمی دباؤ کے تحت کشمیر کی تحریک سے دامن بچانے کی کوشش کر رہا ہے. قابل ذکر ہے کہ کشمیری علیحدگی پسند اکثر الزام عائد کرتے ہیں کہ 2001 میں امریکہ پر دہشت گردانہ حملوں کے بعد پاکستان عالمی دباؤ کے تحت کشمیر کی تحریک سے دامن بچانے کی کوشش کر رہا ہے. تاہم یوم پاکستان کی سرکاری تقریب میں پھر ایک بار کشمیریوں کو مدعو کر کے پاکستانی حکومت کشمیر کی روایتی پالیسی کا اعادہ کرنا چاہتی ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سرینگر.
اب کچھ ذکر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا, اور اس کے بعد پھر ہم برطانیہ واپس لوٹیں گے. جہادیوں پر شکنجہ کسنے والے نئے قوانین کے سلسلے میں پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں نامعلوم مسلح افراد نے 5 آئل ٹینکروں کو نقصان پہنچانے کے علاوہ ان کے 4 ڈرائیوروں کو اغوا کیا ہے. یہ آئل ٹینکر سینڈک کاپر اینڈ گولڈ پروجیکٹ کے لیے تیل لے جا رہے تھے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
آئل ٹینکروں پر حملے کا واقعہ پیر کو ضلع مستونگ میں کردگاب علاقے سربند میں پیش آیا. مستونگ میں لیویز فورس کے ذرائع نے بتایا کہ 5 آئل ٹینکر کراچی سے تیل لے کر ضلع چاغی جا رہے تھے. یہ آئل ٹینکر چاغی میں واقع سینڈک پروجیکٹ کے لیے تیل لے جا رہے تھے. ان ذرائع کے مطابق 5 ٹینکر مین آر سی ڈی شرح پر جانے کی بجائے مونگی چرک علاقے سے متبادل اور مختصر راستہ اختیار کیا تھا. جب یہ ٹینکر سربند کے علاقے میں پہنچے تو نامعلوم مسلح افراد نے ان پر حملہ کیا. اس حملے کے نتیجے میں نہ صرف آئل ٹینکروں کو نقصان پہنچا بلکہ ان میں موجود تیل بھی ضائع ہو گیا. آئل ٹینکروں کو نقصان پہنچانے کے بعد مسلح افراد ان میں سے 4 کے ڈرائیوروں کو بھی اغوا کر کے اپنے ساتھ نامعلوم مقام کی جانب لے گئے. ضلع مستونگ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے جنوب مغرب میں اندازاً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اس ضلع میں پہلے بھی آئل ٹینکروں پر حملے ہوتے رہے ہیں, تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اب ان حملوں میں کمی آئی ہے. ان آئل ٹینکروں پر حملے اور ڈرائیوروں کو اغوا کرنے کی ذمہ داری کلدم یونائیٹڈ بلوچ آرمی نے قبول کی ہے. تنظیم کے ترجمان نے نامعلوم مقام سے اپنے ایک بیان میں آئل ٹینکروں کے مالکان کو تنبیہ کی کہ وہ سینڈک پروجیکٹ اور اس طرح کے دیگر منصوبوں کو تیل کی فراہمی بند کریں. دوسری جانب گزشتہ روز ضلع کیج قلعہ کے مند میں سیکورٹی فورسز پر حملے کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
برطانیہ نے انتہا پسندی کے خلاف نئی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے. نئی حکمت عملی کا یہ اعلان کرتے ہوئے برطانوی وزیر داخلہ ٹریزا مے نے کہا کہ مسلم انتہا پسندوں کا رویہ برطانیہ کی معاشرتی اقدار کے خلاف ہے جسے آڑے ہاتھوں لینے کا وقت آ گیا ہے. تفصیل کے ساتھ ظہیر الدین بابر.
برطانوی وزیر داخلہ ٹریزا مے لندن میں خطاب کر رہی تھیں جس میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں انتہا پسندی کے خلاف نئی حکمت عملی واضح کی.
اسلام از انٹائرلی کمپیٹیبل ود برٹش ویلیوز اینڈ آور نیشنل وے آف لائف.
برطانوی اقدار اور ہماری طرز زندگی کے ساتھ اسلام مکمل ہم آہنگی رکھتا ہے, جبکہ اسلامی انتہا پسندی میں یہ ہم آہنگی نہیں. ہمیں بغیر کسی سمجھوتے کے اس پر رد عمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا, کیونکہ انتہا پسندی ایسی چیز نہیں جس سے نظریں پھیر لی جائیں. صرف خواہش مندی سے یہ نہیں روکی جا سکتی, اسے آڑے ہاتھوں لینا ہوگا.
ٹریزا مے نے زور دیا کہ انتہا پسندی پر قابو پانے میں تعاون کی ذمہ داری ہر برطانوی شہری کا فرض ہے, اور اس مقصد کے حصول کے لیے حکومت اقلیتوں اور ذمہ دار لوگوں کے ساتھ شراکت سے کام کرے گی. ان کا کہنا تھا کہ انتہا پسندی کے فروغ سمیت اس کی مذمت پر چپ سادھ لینے جیسا رویہ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا.
کھیل ختم ہوا, ہم آپ کا رویہ مزید برداشت نہیں کریں گے. ہم آپ کے نفرت انگیز عقائد کے حقائق عیاں کریں گے. آپ جہاں نفرت پھیلانے جائیں گے ہم آپ کو روکیں گے. آپ جہاں قانون شکنی کریں گے ہم مقدمہ چلائیں گے. آپ جہاں ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے ہم وہاں متحد اور اکٹھے ہو جائیں گے اور آپ کو شکست دیں گے.
برطانوی وزیر داخلہ نے انٹرنیٹ کے ذریعے انتہا پسندی کو روکنے کے لیے نئے اقدامات سمیت نئے مجوزہ قوانین کا اعلان بھی کیا جو ان کی کنزرویٹو پارٹی آئندہ ماہ کے عام انتخابات جیتنے کی صورت میں متعارف کرانے کا ارادہ رکھتی ہے. کنزرویٹو پارٹی کے منشور میں شامل چند ایک تجاویز کچھ یوں ہیں.
ایسے انتہا پسند گروہ جو موجودہ قانونی دائرے میں نہیں آتے ان پر پابندی کے احکامات, فرد واحد کے خلاف انتہا پسندی کے ذریعے امن عامہ خراب کرنے کا قانون, انتہا پسندوں کی ملکیت اور ان کے زیر استعمال املاک کی تالا بندی, عوام میں برطانوی اقدار کے فروغ کے لیے مثبت مہم, بچوں کو انتہا پسندی سے بچانے کے لیے ایسے اضافی اسکولوں کا جائزہ جو فی الوقت قانونی دائرے میں نہیں آتے, زبردستی کی شادیوں, غیرت کے نام پر جرائم اور خواتین کے ختنوں کے متعلق پولیس کی کارروائیوں کا جائزہ, جیلوں میں قید انتہا پسندوں اور گروہوں کے لیے خصوصی افسران کی تعیناتی, شہریت کے قوانین کا اثر نو مکمل جائزہ تاکہ یہ یقین دہانی کی جا سکے کہ شہریت حاصل کرنے والے برطانوی اقدار کا احترام کرتے ہیں, ترجموں کی سہولتوں کے لیے مالی وسائل میں کمی, جبکہ انگریزی زبان کی تربیت پر نسبتاً زیادہ اخراجات.
برطانوی وزیر داخلہ نے شرعی عدالتوں کے مسئلے پر بھی بات کی.
We know enough to know we have a problem.
ہم اتنا جان گئے ہیں کہ یہ مسئلہ موجود ہے, لیکن ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے. ایسے شواہد موجود ہیں کہ خواتین کو شرعی قانون کے تحت طلاق دے کر مفلسی کی حالت میں چھوڑ دیا گیا, بیویوں کو استحصالی رشتے میں واپس دھکیل دیا گیا کیونکہ شرعی کاؤنسل نے کہا کہ شوہر کو تشدد کرنے کا حق حاصل ہے. شرعی کاؤنسلوں کی جانب سے خواتین کی گواہی کو مرد کے نصف قرار دینے کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں.
برطانیہ کی وزیر داخلہ ٹریزا مے نے ایسے حالات میں انتہا پسندی کے خلاف نئی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے جب حال ہی میں برطانوی شہر برمنگھم کے سکولوں میں اسلامی انتہا پسندی پھیلانے کی سازش بے نقاب ہوئی ہے اور سینکڑوں برطانوی نوجوان دولت اسلامیہ میں شمولیت کے لیے عراق اور شام جا چکے ہیں.
یہ تھا ہمارے نامہ نگاروں کی مراسلوں پر مبنی جائزہ جو آپ کے لیے ظہیر الدین بابر نے تیار کیا. برطانیہ کے مسلم برادری کے لیے نئے مجوزہ قانون کیا معنی رکھتے ہیں, اس پر میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کی سیاسیات و عمرانیات کے لیکچرار ڈاکٹر سندس علی سے بات کی, جن کی مسلم اینڈ برٹن نامی آئیڈینٹیز اینڈ ڈفرنٹ ایک رپورٹ اور ساتھ ہی ساتھ ہاؤس آف کامنز میں برٹش مسلمز اینڈ نمبرز نامی رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہیں. ڈاکٹر سندس علی سے میں نے پوچھا کہ کن وجوہات کے سبب برطانوی نوجوان انتہا پسندی کی طرف راغب ہو رہے ہیں.
ڈفرنٹ ریزنز ہیں اس میں, جو سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن مسلمز ہیں برٹن میں, زیادہ تر ان کی آئیڈینٹی برٹش ہے, دے فیل ایٹ ہوم اینڈ ان کی ایک سینس آف بلانگنگ ہے برٹن میں اور ان کو اس کنٹری کی ویلیوز بہت پسند ہیں, لیکن ایک ایلینیٹڈ مائنورٹی ہے جو اپنے آپ کو اس کنٹری کا اسٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے, وہ اس کنٹری میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے برٹن کے ساتھ, ان کی ویلیوز کے ساتھ, اور اس کے لائک آئی سیڈ ایٹ دی بگننگ اس کے نمبر آف ریزنز ہیں. ان میں سے کچھ ریزن یہ ہیں کہ ان کو اس کنٹری کی فارن پالیسی سے امپریکشن ہیں. برٹن نے عراق میں افغانستان میں وارز کیوں کی اور پھر ان کی ریسنٹ فارن پالیسی بھی اس کی ایک اور ریزن ہے کہ یہاں پہ کچھ مسلم ایک سینس آف ان کو پریجڈس فیل ہوتی ہے, ڈسکریمنیشن, اسلاموفوبیا, اور اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایکول سٹیزن نہیں سمجھتے. اور ان کو پھر دیر آر ادر ایکسٹریمسٹ گروپس جو ان کو برٹش ویلیوز سے تھوڑا دور کر رہے ہیں. اس طرح کے پھر فورسز بھی ہیں سوسائٹی میں جن کے اپنے ڈفرنٹ ایجنڈاز ہیں, اور وہ پھر سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن مسلم کو ایک اپنی آئیڈیالوجی بتا رہے ہیں.
تو میں ڈاکٹر سندس کیا یہ سمجھوں کہ یہ ان کی اپنی سوچ ہے اور یہ گھر والوں کی سوچ نہیں ہے کہ جس کے دباؤ میں آ کے وہ اس قسم کا سوچ رہے ہوں یا کوئی کام کرتے ہوں, نہیں کسی مسجد مدرسے یا کسی امام کی باتوں تقریروں کا ان پہ اثر ہے؟
یہ نظر آتا ہے کہ ایک انٹر جنریشنل گیپ ہے پیرنٹس اور چلڈرن کے بیچ میں. جو یہاں پہ پاکستانی فار ایگزامپل یہ 38% آف دا مسلم پاپولیشن ہے ان برٹن, جو نظر آتا ہے کہ ان کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ کنیکشن اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. ان کی ایک ریلیجن کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ بہت ڈفرنٹ تھی اپنے پیرنٹس سے. ان کے پیرنٹس کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی کلچرل ہے ریلیجن کی, اور جو ان کے سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن پاکستانی مسلم ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی زیادہ اسپرچل ہے. وہ ہر ایک چیز کو بہت زیادہ اسٹڈی کر کے ایسنس آف اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ پیرنٹس اور چلڈرن کے بیچ میں جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کی وجہ سے جو بچے ہیں ان کے سیکنڈ تھرڈ جنریشن مسلم وہ سوسائٹی میں پھر ڈفرنٹ انفلوئنسز سے جا کے اپنے ریلیجن کے بارے میں سیکھتے ہیں. تو یہاں پہ پھر سوسائٹل فیکٹرز بھی امپورٹنٹ ہیں. امام اتنے زیادہ نہیں پرہیپس ایکچولی اسلامک سوسائٹیز کا ایک اپنا کلچر ہے. پھر کچھ گروپس ہیں جو اب اتنے پرومیننٹ نہیں رہے جتنے پہلے تھے, لیکن آئی تھنک اٹ اسٹارٹس فرام دا ہوم. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ریلیجن کی اتنی انڈرسٹینڈنگ وہاں سے جب نہیں ملتی, بٹ پھر آبویسلی جیسے پریجڈس اور ڈسکریمنیشن اگر یہ فیکٹرز آپ کی لائف میں بھی ہیں تو پھر ایک ریئیکشن ہوتی ہے. لیکن دس از ناٹ دا میجورٹی. زیادہ تر جو میرے ریسپونڈنٹس تھے اور ان کو بہت ہی برٹش فیلنگ, یو ہیو اے سینس آف برٹش آئیڈینٹیٹی. 76% آف مسلم فیل برٹش.
ڈاکٹر سندس علی, یہ جو نئے مجوزہ قوانین ہیں یہ کس قدر مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں؟
اس میں آئی تھنک فرسٹ آف آل لینگویج ان کی تھوڑی سافٹ ہو سکتی تھی. آئی تھنک یہ کمیونٹی کوہیژن کے لیے اٹس ناٹ ویری یوزفل کہ آپ اس طرح سنگل آؤٹ کریں اسلامک ایکسٹریمسٹ کو. ایک آلریڈی ایک سینس آف مسلمس کو اسلاموفوبیا سوسائٹی میں فیل ہوتی ہے, اور میڈیا سے بھی ان کو فیل کرتا ہے کہ میڈیا سے بھی ریپرزینٹیشن اچھی نہیں ملتی. تو اگر گورنمنٹ لیول اگر اس طرح کا نیریٹو آئے گا وچ از ویری اسٹرانگ, تو آئی تھنک وہ سینس آف ایلینیشن جو ہے سوسائٹی میں وہ اور زیادہ ڈسٹینس ہو جائے گا گورنمنٹ کے بیچ میں اور مسلمس کے بیچ میں جو برٹن میں رہ رہے ہیں. ان کی لینگویج اور ان کا نیریٹو بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اور اس میں جو ان کے ایکشن پوائنٹس ہیں دیٹس فائن. ہر گورنمنٹ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں اور ان کے وہ پلانز ان کے حساب سے صحیح ہیں, پر آئی تھنک یہ سوسائٹی میں اتنا زیادہ اس کو ویل ریسیو نہیں کیا جائے گا بائی مسلم.
ٹریزا مے کے مجوزہ قوانین پر یہ تھیں آکسفورڈ یونیورسٹی کی شعبہ سیاسیات و عمرانیات کی لیکچرار ڈاکٹر سندس علی. امریکہ نے آج کہا ہے کہ وہ فلسطین میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی بحث سے غیر حاضر رہے گا. تو اس کا مطلب ہوا کہ اسرائیل کو عالمی سطح پر تنہا ہی اپنے موقف کا دفاع کرنا پڑے گا. کیا یہی واقعتاً صورتحال ہے؟ اس سلسلے میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے بات کی.
یہاں پر میری فارن منسٹری کے ترجمان ایمانوئل نخسون سے بات ہوئی, اور انہوں نے بتایا کہ رائٹرز نے اس طرح کی جو خبر شائع کی ہے وہ بالکل غلط ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے پہلے بھی امریکہ اس طرح کے ڈیبیٹ میں کبھی حصہ نہیں لیتا رہا ہے, اور جتنے بھی ایسے ملک جن کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اسرائیل ان سے ہمیشہ گزارش کرتا رہا ہے کہ وہ اس ڈیبیٹ میں حصہ نہ لیں. زیادہ تر ایسے ملک جو کہ اسرائیل کے قریب مانے جاتے ہیں وہ اس میں حصہ نہیں لیتے رہے. تو فارن منسٹری کے جو اسپوکس مین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ جو انٹرپریٹ جس طرح سے اس خبر کو کی گئی ہے وہ غلط ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو حقیقت ہے وہ اس سے کافی دور ہے.
اچھا, تو ہریندر مشرا, کیا اسرائیلی انتخابات میں فلسطینی ریاست کے بارے میں وزیر اعظم نیتن یاہو کا موقف امریکی ناراضگی کی وجہ بنا ہے؟
جی بالکل، پہلے تو یہاں پر بہت ساری خبریں شائع ہوئی ہیں اور کسی بھی طرح کا یہاں پر ڈینائل بھی نہیں آیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے. اس طرح کی خبریں چھپی ہیں کہ اوباما نے جب ان کو کانگریچولیٹ کیا اس آدھے گھنٹے کی بات چیت کے دوران اوباما نے صاف صاف کہا کہ جس طرح کے بیان نیتن یاہو نے دیے ہیں انتخابات کے دوران اس کے مد نظر امریکہ کی جو ابھی تک جو پالیسی رہی ہے جو تعلقات رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ ان کا پھر سے امریکہ جائزہ لے گا, وہ اس کو ری اسیس کرے گا. یہ بات امریکی صدر نے کہی ہے. ان دو لوگوں کے درمیان یہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے. یہاں پر امریکہ کے جو شفیر ہیں جو امبیسڈر ہیں انہوں نے بھی کل آرمی ریڈیو کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں جو پالیسی رہی ہے اور جس طرح سے امریکہ اسرائیل کی مسلسل حمایت کرتا رہا ہے اس کو پھر سے ری ایگزامن کیا جائے گا.
تو ہریندر مشرا, خود اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا یہ کہنا کہ اگر میں پھر وزیر اعظم بنا تو فلسطینی ریاست نہیں بنے گی, تو ان کو اندازہ ہے کہ ایسے بیان کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور کیا وزیر اعظم نیتن یاہو پر اندرونی دباؤ نہیں ہے کہ امریکی حمایت سے محروم نہیں ہونا چاہیے؟
جی بالکل, ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس کا خاصا اندازہ ہے, کیونکہ ایسا بیان دینے کے فوراً بعد جیسے انتخابات کے نتیجے سامنے آئے انہوں نے کئی انٹرویو دیے امریکی میڈیا کو اور اس میں انہوں نے کہا کہ دراصل وہ اپنے اسٹینڈ سے ابھی بھی اس پر عمل کر رہے ہیں, وہ اس سے بالکل ہٹے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ماحول ایسے ہیں یہاں پر جس کی وجہ سے ٹو اسٹیٹ جو سولیوشن ہے اس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا, اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے اس پہ کافی جو کہتے ہیں لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے کسی طرح سے کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے اپنے بیان کو. لیکن امریکی صدر اس سے بالکل کنونس نہیں ہے. یہاں پر جو رپورٹ شائع ہوئی ہیں اس میں صاف کہا گیا ہے کہ امریکی صدر نے نیتن یاہو کو یہ بھی کہا ہے کہ انہیں بالکل یقین نہیں ہے ان کی باتوں پر, اور امریکہ جو ہے امریکہ کی جو حمایت رہی ہے اسرائیل کی طرف اس پر وہ پھر سے نظر ڈالے گا.
تو ہریندر مشرا, فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی رپورٹ میں کیا کیا اہم باتیں سامنے آئی ہیں اسرائیل کے بارے میں؟
اس رپورٹ میں خاص کر کے اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ 50 دنوں کی جو جنگ ہوئی غزہ میں اور جس طرح سے اسرائیل نے وہاں پر حملے کیے, 2000 سے زیادہ فلسطینی اس میں ہلاک ہوئے اور بہت ساری خواتین اور بچے بھی اس میں شامل تھے جس کی وجہ سے اسرائیل پر چاروں طرف سے تنقید ہوئی, اس کے مد نظر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو انسانی سطح پر جو ساری مشکلیں آئی ہیں اور وہاں پر لوگوں کو جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ ان کی پوری نہیں ہو پا رہی ہیں, تقریباً 40,000 سے زیادہ مکان وہاں پر تباہ ہو گئے تھے. یہی فوکس ہے اس رپورٹ کا, اور اس کے مد نظر کہا جا رہا ہے کہ جو سامنے جو آئے ہیں ان سارے مسائل کا پھر سے انویسٹیگیٹ ان کو کیا جائے.
یروشلم سے یہ تھے صحافی ہریندر مشرا. کرکٹ ورلڈ کپ کے بغیر سیربی نامکمل رہے گا. آسٹریلیا میں عبدالرشید شکور سے میں نے پوچھا اگلا مرحلہ کیا ہے اور پاکستان کا مستقبل کیا رہے گا.
صورتحال یہ ہے کہ کل نیوزی لینڈ کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہو رہا ہے آکلینڈ میں, ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل ہے. دونوں ٹیمیں تیار بیٹھی ہوئی ہیں ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے. دونوں میں سے جو بھی ٹیم سیمی فائنل جیتے گی وہ پہلی مرتبہ فائنل میں آئے گی. ایک نیا فائنلسٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں موجود ہوگا, کم از کم ایک ٹیم ایسی ہوگی کہ جو پہلی بار فائنل میں پہنچے گی.
اچھا, تو امکانات کیا نظر آ رہے ہیں, کس کا پلڑا بھاری دکھائی دے رہا ہے؟
نیوزی لینڈ کو ایڈوانٹیج اپنے ہوم گراؤنڈ اور کنڈیشن کا ہے. نیوزی لینڈ نے اپنے تمام میچز اپنے ہی ملک میں اپنے ہی میدانوں میں کھیلے ہیں اور بہت ہی زبردست پرفارمنس نیوزی لینڈ کی رہی ہے, اور مبصرین اور جو تجزیہ نگار ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ آئیڈیل سچویشن ہے نیوزی لینڈ کے لیے, ایک آئیڈیل صورتحال ہے کہ نیوزی لینڈ کے لیے بہت سنہری موقع ہے کہ وہ پہلی مرتبہ عالمی چیمپئن بنے. لیکن اس کے سامنے جنوبی افریقہ کی ٹیم بھی کم نہیں ہے, جو ٹیگ لگا ہوا ہے اس کے اوپر چوکر کا وہ اسے مٹانا ہے, کیونکہ جنوبی افریقہ کی ٹیم ماضی میں ہمیشہ اہم موقعوں پر آ کر ہی اس کی ہمت جواب دے گئی ہے, کبھی وہ سیمی فائنل میں کبھی کوارٹر فائنل میں. تو اب جنوبی افریقہ کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے نیوزی لینڈ کو شکست دے کر فائنل میں آئے.
تو دوسرا سیمی فائنل جو بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان ہے اس کے بارے میں کیا کہیے گا, وہ کب ہے؟
وہ 26 مارچ کو ہے, وہ بھی ایک زبردست مقابلے کی یہاں توقع کی جا رہی ہے سڈنی میں. تمام جو نظریں ہیں وہ میزبان ٹیم پر لگی ہوئی ہیں, لیکن بھارتی ٹیم نے اس ٹورنامنٹ میں بہت ہی زبردست پرفارمنس دی ہے. تمام میچوں میں اس نے کامیابی جس طرح حاصل کی ہے, ان کے بالرز نے اپنے ہر ٹیموں کو ہمیشہ آل آؤٹ کیا ہے, 300 رنز کیے ہیں, ان کی بیٹنگ لائن بہت مضبوط ہے. سڈنی کی وکٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر اسپنرز کو مدد ملتی ہے, تو بھارت کے پاس اسپنرز بھی ہیں اشوین کی صورت میں, رویندرا جڈیجا کی شکل کی صورت میں. ہو سکتا ہے کہ آسٹریلیا کو اسپن بالنگ کے سامنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے بھارتی بالنگ کے سامنے.
کرکٹ ورلڈ کپ کے احوال کے ساتھ یہ تھے آسٹریلیا سے عبدالرشید شکور, یہ تو پتہ ہے نا عبدالرشید شکور, اور ہمارے دوسرے ساتھی عادل شاہزیب خاص طور پر آپ کی خدمت کے لیے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بھیجے گئے تھے تاکہ کرکٹ کے احوال سے, وہ بھی ورلڈ کپ کے, آپ محروم نہ رہیں. یہاں سربین اختتام کو پہنچا, اس کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھے قاضی سلیم, اسٹوڈیو مینیجر تھے اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے میتھیو وائڈ. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سب سے اجازت چاہوں گا, سربین سننے کا بہت بہت شکریہ. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے. خبروں کا میدان و مورچہ آج سنبھال رکھا ہے نخبت ملک نے.
افغانستان کے صدر اشرف غنی عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار اپنے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے ساتھ امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں. پاکستان میں آج 7 سال بعد یوم پاکستان کے موقع پر انتہائی سخت سیکیورٹی میں مسلح افواج کی پریڈ منعقد ہوئی. یوم پاکستان کے موقع پر بھارت کے وزیر اعظم نے اپنے پاکستانی ہم منصب کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے. لاہور میں آج ایک تقریب میں برصغیر کی تحریک آزادی کے رہنما بھگت سنگھ اور ان کے 2 ساتھیوں کی برسی کے موقع پر حکومت سے مطالبہ دہرایا گیا ہے کہ اس جگہ کو بھگت سنگھ کے نام سے منسوب کیا جائے جہاں انہیں آج ہی کے دن پھانسی دی گئی تھی. مصر, ایتھوپیا اور سوڈان نے دریائے نیل کے پانی کو آپس میں تقسیم کرنے کے ایک ابتدائی معاہدے پر دستخط کیے ہیں. سنگاپور کو ایک چھوٹی سی بندرگاہ سے ایک امیر ملک بنانے والے رہنما لی کوان یو 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.